مسلمانوں کا خون آپس میں مت بہانا، سوائے میرے قاتل کے اور کسی کو نہ قتل کرنا۔ اور پھر اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں، تقوی اور اللہ کے مرضی پہ ثابت قدم رہنا، مرتے ہوئے آخری الفاظ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت اور اللہ کی مرضی پہ اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا۔ کوئی ایسا دعویٰ نہ کرنا جو تمہاری ہمت سے باہر ہو۔ ہمیشہ یتیموں کے لیے اور ضرورت مندوں کے لیے مہربان رہنا، رحیم رہنا اور سچے رہنا، غریبوں اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا، اور اس دنیا میں اس طرح رہنا کہ تم بہتر انسان بن کے رہو، ظالم کو ظلم سے روکنا اور اللہ کے احکامات کو نافذ کرنا۔ اور اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے میں کسی رکاوٹ کی پرواہ نہ کرنا۔ اس کے بعد قرآن پاک کی آیات، اللہ کا نام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی باتیں کرتے کرتے بالآخر یہ عظیم ترین انسان، سچے اور مخلص صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حمایتی اور مددگار اس دنیا سے 58 سال کی عمر میں رخصت ہوئے، 58 years old۔ 4 سال 9 ماہ کا دور خلافت تھا، 33 ہجری میں خلافت سنبھالی اور 40 ہجری میں کوفہ میں شہید ہو گئے۔ انسائیکلوپیڈیا بریٹانیکا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھتا ہے، ہی واز اے بولڈ، نوبل اینڈ جنرس مین، دا لاسٹ اینڈ وردیسٹ آف دا پرمیٹیو مسلمز، who imbibed his religious enthusiasm from companionship with the Prophet himself, and he followed to the last the simplicity of his example۔ جو قرون اولا کے مسلمان تھے ان میں سے آخری اور بہترین مسلمان، یعنی مخلص ترین انسان مسلمانوں میں سے ایک یہ تھے، اور انہوں نے مذہبی سرگرمیاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھیں اس کو آخری سانس تک نبھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہمیں ان میں چھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چند خوبصورت نصیحتیں کہتے ہیں، اوور لک اینڈ فور گیو دا ویکنیس آف جنرس پیپل، بیکاز اف دے فال ڈاؤن ہینڈ آف گاڈ لفٹس دیم۔ کہتے ہیں جو لوگ نرم دل ہوتے ہیں ان کی کمزوریوں کو، تاہیوں کو معاف کر دو، کیونکہ اگر وہ گرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خود مدد سے اٹھا دیتے ہیں۔ چند اور باتیں کہتے ہیں، وین فیو بلیسنگز کم یور وے ڈو ناٹ ڈرائیو دیم اوے تھرو تھینک لیسنس، جب کوئی اللہ کی نعمتیں تمہیں ملیں تو ان کو نہ شکرا پن کر کے اپنے سے دور مت کر دو۔ کہتے ہیں، اف یو گیٹ این اپرچونٹی اینڈ پاور اوور یور اینمی دین ان تھینک فلنس ٹو گاڈ فار دس فور گیو ہیم۔ اللہ اگر تم کو دشمن کے اوپر غالب آنے کا موقع دے تو شکر گزاری کے طور پہ اس کو معاف کر دو، اللہ پسند کرتا ہے نا معاف کرنے والوں کو۔ کہتے ہیں، ٹریٹ پیپل ان سچ اے وے اینڈ لیو امنگس دیم ان سچ اے مینر دیٹ اف یو ڈائی دے ویپ اوور یو اینڈ اف یو آر الائیو دے کریو فار یور کمپنی۔ لوگوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرو اور ان کے درمیان اس طرح زندگی گزارو کہ اگر تم مر جاؤ تو وہ تم پہ روئیں، اور اگر تم زندہ رہو تو تمہاری صحبت میں رہنے کے لیے وہ ترسیں۔ کہتے ہیں، دا سن وچ میکس یو سیڈ اینڈ ریپینٹنٹ از لائک بیٹر بائی دا لارڈ دین دا گڈ ڈیڈ وچ ٹرنز یو وین اینڈ کنسیٹفل۔ کہتے ہیں، وہ گناہ جو تمہیں غمگین کر دے اور اللہ کے آگے توبہ اور ندامت پہ مجبور کرے، وہ اللہ کے نزدیک اس نیکی سے بہتر ہے جس کو کر کے تم تکبر اور دھوکے بازی کا شکار ہو جاؤ۔ ہارٹس آف پیپل آر لائک وائلڈ برڈس، دے اٹیچ دیم سیلوز ٹو دوز ہو لو اینڈ ٹرین دیم۔ کہتے ہیں، لوگوں کے دل اڑتے ہوئے پنچھیوں کی طرح ہیں، وہ اپنے آپ کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں جو ان سے محبت کرتا ہے اور ان کی تربیت کرتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں، ایوری بریتھ دیٹ یو ٹیک از اے اسٹیپ ٹوورڈز ڈیتھ، ہر سانس جو تم لیتے ہو وہ دراصل موت کی طرف ایک اور قدم بڑھ گیا، موت اور اس سے عبرت۔ ایک مرتبہ ان کے ساتھی نے حضرت امیر معاویہ کے آگے حضرت علی کی صفات بیان کی اور کہا وہ بلند حوصلہ اور نہایت قوی تھے، فیصلہ کن بات کہتے، عادلانہ فیصلے کرتے، ان کے ہر سن سے علم پھوٹتا اور حکمت ٹپکتی تھی، دنیا اور اس کی دل فریبیوں سے وحشت کرتے، رات کی تاریکی اور اس کی وحشت سے انس رکھتے، عبرت پذیر اور بہت ہی غور و فکر کرنے والے، چھوٹا اور عام لباس اور معمولی کھانا پسند کرتے، ہم میں ہم ہی لوگوں کی طرح رہتے، جب ہم کچھ پوچھتے تو اس کا جواب دے دیتے، لیکن باوجود اس کے کہ وہ ہم کو بہت قریب رکھتے تھے اور خود ہمارے قریب رہتے تھے، لیکن ہم ان کے روب کی وجہ سے ان سے بہت گفتگو نہیں کر سکتے، دینداروں کی تعظیم کرتے، غریبوں کو مقرب بناتے، ان کے سامنے طاقتور باطل کی تمع نہیں کر سکتا تھا، اور کمزور مایوس نہیں ہوتا تھا انصاف سے، بعض مواقع میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، رات گزر رہی ہے، ستارے چھلملا رہے ہیں، اور وہ اپنی داڑھی مٹھی میں دبائے ایک غمگین انسان کی طرح بے قرار اور غم رسیدہ اشک بہا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے دنیا، کسی اور کو فریب دے، تم مجھ سے لگاوٹ کرتی ہے، میری مشتاق ہے، افسوس افسوس میں نے تجھے تین طلاقیں دیں، ہائے دنیا تیری عمر تھوڑی اور تیرا مقصد حقیر ہے، ہائے ہائے سفر طویل، راستہ وحشتناک اور زاد سفر حقیر ہے، سفر طویل راستہ وحشتناک اور زاد سفر حقیر ہے، بہت ہی تھوڑا۔ حضرت امیر معاویہ رو پڑے اور فرمایا سچ کہا، وہ ایسے ہی تھے، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ۔ اور اس طرح ان کے دنیا سے جانے کے بعد خلافت راشدہ کا باب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ مسلم ہیروز میں آج ہم جرنیل صحابہ کے سلسلے میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور زندگی کے بارے میں کچھ جانیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ ان کو امین الامت کا لقب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے ان کو اتنا بڑا شرف حاصل ہوا۔ بدر کا میدان ہے، سن 2 ہجری کی بات ہے، مسلمانوں کے لیے شدید آزمائش ہے، کفار کی جانب سے جو لشکر آیا ان میں مسلمانوں کے اپنے ہی عزیز مسلمانوں کے خلاف لڑنے آئے، کہیں باپ بیٹے کے خلاف تلوار اٹھائے ہوئے ہے اور کہیں بیٹے کو باپ کے خلاف تلوار اٹھانی پڑ رہی ہے، بھائی بھائی پر حملہ کرنے پہ تیار ہے اور ماموں بھانجے کو نہیں جانے دے رہا۔ مسلمانوں کو ہر قربانی منظور تھی صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر، کہ جن کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو ہر بات ہر چیز سیکنڈری۔ اس میدان میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہادری کے جوہر دکھاتے پھرتے ہیں، جدھر جاتے ہیں دشمن کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، بڑے پھرتیلے بڑے بہادر۔ لیکن ایک شخص کفار کی جانب سے ایسا ہے کہ بار بار ان پہ حملہ کرنے کے لیے بڑھتا ہے اور یہ جوابی حملہ کرنے کی بجائے پہلو بچا جاتے ہیں، راستہ بدل دیتے ہیں۔ بالآخر ایک وقت ایسا آیا کہ اس شخص کے خلاف
ان کو تلوار اٹھانی پڑی۔ وہ اس طرح راستے میں حائل ہوا کہ پھر انہوں نے ایسی تلوار ماری کہ اس کا سر قلم کر دیا۔ وہ شخص کون تھا؟ ان کا اپنا سگا باپ، اور انہوں نے باپ کو اللہ کی خاطر قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ اس جنگ کے بعد ان کی تعریف میں یہ آیت اتری، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ سورہ المجادلہ آیت 22 ہے۔ ترجمہ ہے، تم کبھی نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی۔ وہ ان کو جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ان کی شان میں تعریف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی اور قیامت تک کے لیے قرآن پاک میں محفوظ ہو گئی، اور مسلمان ہمیشہ پڑھتے رہیں گے اور اپنے ایمان کو جلا بخشتے رہیں گے۔ یہ خوش نصیب صحابی جن کا نام ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اسلام کے ایک عظیم ترین جرنیل بھی تھے۔ ان کے حالات زندگی یوں ہیں کہ ان کا اپنا نام عامر بن عبداللہ بن جراح تھا، ذاتی نام عامر تھا، لیکن ابو عبیدہ کے نام سے زیادہ مشہور ہوئے، اور والد کا نام عبداللہ کی بجائے دادا کی نسبت ابو عبیدہ بن جراح کے نام سے مشہور ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قریش میں سے تین شخصیات ایسی ہیں جن کے چہرے سب سے زیادہ حسین، جن کا اخلاق سب سے عمدہ، جن میں حیا سب سے زیادہ، جو گفتگو کریں تو جھوٹ کبھی نہ بولیں، اور گفتگو ایسی شیریں گویا مصری کی ڈلیاں ہوں۔ اور وہ تین شخصیات یہ کہتے ہیں کہ میری نظر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت خوش شکل، خاموش طبیعت، خوش مزاج، اکہرے جسم والے، دراز قد، اور ایسے تیکھے اور خوبصورت خد و خال تھے کہ دیکھنے والے دیکھتے چلے جاتے، لیکن خود بڑے باحیا، نہایت شرمیلے، اس کے ساتھ ساتھ طبیعت میں عاجزی اور انکساری کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ لیکن اس نرم مزاجی کا یہ مطلب نہیں تھا کہ جب اسلام کے خلاف کوئی مارکہ آئے تو دشمن کے آگے بھی عاجز رہیں، نہیں، دشمن کے مقابلے میں شیر کی طرح چاک و چوبند۔ اور انہی کی بہادری کا آپ نے قصہ ابھی جنگ بدر میں سن لیا کہ جب ایمان اور حق کی بات آ جائے تو پھر ہر رشتے کو بھی قربان کر کے دکھا دیا کہ صرف زبانی دعویٰ نہیں ہے، جو کہتے تھے وہ کر گزرتے تھے، اور ان کے مزاج میں جو ہم دو ایکسٹریمز دیکھتے ہیں کہ ایک طرف اس قدر نرم ہے کہ ہر انسان ان سے خوش ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے تمام صحابہ کرام ان کے اخلاق اور نرم مزاجی رحم دلی کے گن گاتے، اور دوسری طرف جب بھی مارکہ پیش آیا انہوں نے دشمن کے خلاف ایسے جم کے مقابلہ کیا کہ ہر میدان میں دشمنوں کو شکست ہوئی۔ یوں لگتا ہے یہ شعر انہی کے لیے کہا گیا ہے، ہو ہلکے یاراں تو ریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، اور فولاد بن کے ہی یہ جمے رہے، اور شروع سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ ہر غزوہ میں انہوں نے شمولیت کی، اپنی بہادری کے جوہر دکھائے، اور خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی آخری وقت تک اسلام کا کلمہ سر بلند کرنے کے لیے ہر جہاد میں پیش رہے، اور فتح اور نصرت اللہ تعالی کی طرف سے ان کو نصیب ہوتی رہی۔ جنگ بدر کے بعد جو دوسری جنگ تھی، جنگ احد، یہ وہ جنگ تھی جس میں جب چند تیر اندازوں نے جو درے پہ متعین تھے، جب دیکھا کہ فتح نصیب ہو رہی ہے، کفار بھاگ رہے ہیں اور ساتھی مال غنیمت لوٹ رہے ہیں، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت ترین انسٹرکشنز کے باوجود وہ درا چھوڑا اور مال غنیمت لینے کے لیے چل پڑے۔ ایسے وقت میں آپ کو یاد ہوگا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے اور کفار کی جانب سے اپنی فوج کو لیڈ کر رہے تھے، اور میدان جنگ میں جو ان کی فہم و فراست تھی وہ بھی ہم سے چھپی ہوئی نہیں، انہوں نے درے کا چکر کاٹا اور لشکر کو لے کے پیچھے سے آئے، مسلمانوں پہ عین اس وقت میں جبکہ وہ غافل اور بے خبر ہو چکے تھے حملہ کیا۔ مسلمان اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھے اور فوج تتر بتر ہو گئی۔ چند جانسار ساتھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد گھیرا باندھ کے آخری وقت تک آپ کا دفاع کرنے کے لیے تیروں کو سینوں کے اوپر لیتے رہے، ان میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب چہرہ مبارک زخمی ہوا تو ان کے رخسار میں خوت کی دو کڑیاں یا حلقے دھنس گئے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں فوراً لپکا کہ میں ان کو نکال دوں، لیکن مجھ سے پہلے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت صورت سے نکلے، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے وہ کڑیاں نہ کھینچی کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو، اور اپنے دانتوں سے انہوں نے ان کڑیوں کو کھینچا، ایک کڑی نکلی اور ان کا ایک دانت ٹوٹ گیا، اس کے باوجود انہوں نے پھر اپنے دانتوں سے دوسری کڑی کھینچی اور ان کا دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ ان دانتوں کے ٹوٹنے سے ابو عبیدہ نہایت خوبصورت لگا کرتے تھے، کیونکہ وہ دانت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے شہید کروائے تھے۔ غزوہ خندق اور بنو قریظہ کے واقعے میں ساتھ ساتھ رہے اور نمایاں حصہ لیا۔ 6 ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 سواروں کے ساتھ بنو ثعلبہ کی طرف بھیجا۔ بنو ثعلبہ یہ ایک گروہ تھا جو آتا اور مدینہ منورہ پہ آ کے غارت گری کرتا، لوٹ مار کرتا اور پھر واپس چلا جاتا۔ انہوں نے جب ان کو آتے دیکھا تو سب کے سب پہاڑوں میں چھپ گئے، اور صرف ایک آدمی ان کو ملا جس نے اسلام قبول کر لیا، اور جتنا ریوڑ بکریاں وغیرہ تھیں ان کو یہ ہانک کے مدینہ منورہ لے آئے۔ بیت رضوان اور صلح حدیبیہ میں بھی شامل رہے۔ صلح حدیبیہ میں بطور گواہ دستخط بھی کیے انہوں نے، فتح مکہ میں بھی شامل تھے، خیبر جو کہ 7 ہجری میں ہوا اس جنگ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل رہے۔ اور یہ یاد رہے کہ شروع شروع میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی لوگوں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے متاثر ہو کے حضرت عثمان بن مازون اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ اسلام قبول کیا تھا۔ اور شیب ابی طالب جو ایک گھاٹی تھی جس میں مسلمان محصور کر دیے گئے تھے، اور کتنا عرصہ ٹوٹل سوشل بائیکاٹ تھا جہاں ان کو کھانا پانی کچھ نہیں پہنچانے کی اجازت تھی، اس مشکل ترین وقت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بھی اس گھاٹی میں محصور رہے تھے۔ لہذا شروع سے لے کے آخر تک ہر دم ہر مشکل میں یہ نمایاں کردار ادا کرتے نظر آتے ہیں۔ ایک مرتبہ فتح خیبر کے بعد قزاع نامی ایک قبیلہ تھا جو ذات السلاسل کی طرف رہتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لشکر دے کے روانہ کیا کہ جا کے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کے ان پہ حملہ کریں۔ حضرت عمر بن العاص آلریڈی وہاں تھے، ان کو سپہ سالار بنا کے بھیجا گیا، لیکن حضرت عمر بن العاص کی خواہش تھی کہ وہ ہی سپہ سالاری کریں، ان کو کبھی دنیاوی عہدے اور جاہ اور منصب سے کوئی دلچسپی نہ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف مقصد کو پورا کرنا ان کا مقصد تھا۔ لہذا انہوں نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی میں جنگ لڑی، کامیابی سے جب لوٹے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے اس بلند اخلاق کا پتہ چلا کہ انہوں نے ہر قسم کے اختلاف سے بچنے کے لیے ان کی ماتحتی بھی قبول کر لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوش ہوئے، خوشنودی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، اللہ ابو عبیدہ پہ رحمت فرما۔ ایک سریا تھا جسے سریا تلخط یعنی پتوں والا سریا کہا جاتا ہے۔ سریا آپ کو معلوم ہوگا کیا ہوتا ہے، وہ جنگیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل نہ تھے لیکن آپ کے زمانے میں لڑی ہیں۔ سیف البحر کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر روانہ کیا جس میں 300 صحابہ کرام تھے، ان میں حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی شامل تھے۔ ان سب پہ سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا اور کہا کہ قریش کی نقل و حرکت پہ نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ قبیلہ جہنیہ پہ بھی حملہ کیا جائے۔ تو جب یہ لشکر روانہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تھیلا کھجور کا تمام فوج کے لیے راشن کے طور پہ دیا۔ 300 سوار ہیں اور ایک تھیلا کھجور کا، لیکن یہ لوگ اللہ پہ توکل کرتے تھے لہذا نکل پڑے۔ روزانہ کا راشن ایک کھجور پر ہیڈ تھا، بس ایک کھجور پہ سارا دن سروائیو کرنا ہوتا تھا۔ اور ان کی امانت یہ تھی کہ جس طرح باقی لوگوں کو ایک کھجور دیتے، خود بھی ایک ہی کھجور کھاتے تھے۔ لیکن بالآخر وہ ایک تھیلا کتنے دن چلتا، وہ تھیلا ختم ہو گیا۔ ہمت ہارنے والے تو یہ لوگ ہی نہ تھے، پتے کھا کھا کے اپنا سفر انہوں نے جاری رکھا، حتیٰ کہ کہتے تھے کہ ہمارے منہ میں پتے کھا کھا کے چھالے پڑ گئے۔ بالآخر جب بھی تنگی آتی ہے اور اللہ پہ مومن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرماتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے کہ سمندر سے اچانک ایک دن ایک بہت ہی بڑی تودے جتنی پہاڑ جتنی بڑی مچھلی آ کے ساحل سمندر پہ پڑ گئی۔ تمام صحابہ کرام خوش ہوئے، اللہ تعالیٰ کی مدد سمجھ کے اسے قبول کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم 18 دن اس مچھلی کا گوشت کھاتے رہے۔ آپ اس کا سائز سوچ لیں کہ لگتا ہے کہ کوئی ویل مچھلی نما چیز تھی۔ یہ 300 بندے ہیں اور 18 دن روزانہ کھا رہے ہیں، اور وہ مچھلی ختم نہیں ہوئی. اور وہ کہتے تھے کہ اس کا جو بونی کیج جو آپ کہہ لیں اتنی بڑی تھی کہ اگر ہم ایک ہڈی کو کھڑا کرتے تو اس کے نیچے سے ایک اونٹ گزر سکتا تھا. اللہ تعالیٰ کی تائید اور مدد آتی ہے ان کو جو اس کے راستے میں نکلتے ہیں. 9 ہجری میں اہل نجران نے معاہدہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ قرآن اور سنت کی تعلیم دینے کے لیے آپ ہمارے ہمراہ اپنے کسی صحابی کو بھیجیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شام کو آنا، میں تمہارے ساتھ ایک ایسے شخص کو روانہ کروں گا جو امین ہے. تمام صحابہ کہتے ہیں ہمارے دل میں یہ شوق تھا کہ اللہ کرے ہمیں اس منصب کا اہل قرار دیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں فوراً نماز کے لیے سب سے پہلے پہنچا اور نماز کے بعد جب سلام پھیر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ دوڑانی شروع کی تو میں اپنی گردن زیادہ سے زیادہ اونچی کرتا تھا کہ آپ کی نگاہ مجھ پہ پڑ جائے اور آپ مجھ کو چن لیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا اور ان کے بارے میں فرمایا تھا حق امین. یعنی میں تمہارے ساتھ جس امین شخص کو بھیجوں گا وہ کیسا ہے، 3 مرتبہ فرمایا حق امین. تو اس کے بعد امین الامت ان کا لقب ہو گیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، خلافت کا مسئلہ اٹھا، اس وقت جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ عمر ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ نے دین کو معزز کیا عمر کے ساتھ، اور یہ ابو عبیدہ بن جراح ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امین الامت ہیں، تم لوگ ان دونوں میں سے جسے چاہو چن لو. لیکن حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور یوں یہ خلافت کا مسئلہ نہایت حسن خوبی کے ساتھ طے پایا اور مسلمان ایک بہت بڑے انتشار اور جھگڑے سے بچ گئے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا منصب سنبھالتے ہی شام کی جانب ایک لشکر روانہ کیا اور اس لشکر کے 4 حصے کر کے 4 مختلف سپہ سالار مقرر کیے اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار اعظم یعنی چیف آف دا آرمی سٹاف بنا کے روانہ کر دیا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام میں داخل ہوئے تو عیسائیوں کی تیاریاں، ان کے لشکر اور ان کے حملوں سے ان کو اندازہ ہوا کہ یہ موجودہ فوج جو ہے ناکافی ہے. لہذا انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ہمیں مزید فوج بھیجی جائے. انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جو اس وقت عراق کی مہم پہ فائز تھے، انہیں کہا اپنا کوئی قائم مقام مقرر کر کے فوراً سے پیشتر شام کی جانب جاؤ اور حضرت ابوبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کے شامیوں کے خلاف جنگ لڑو. لہذا انہوں نے اپنی فتوحات کو وہیں چھوڑا اور ایک انتہائی خطرناک صحرا عبور کرتے ہوئے صرف 5 دنوں میں وہ شام کی طرف پہنچ گئے. یوں ان دونوں نے مل کے آگے مزید جنگیں لڑی اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پہ فتح نصیب کی. اس وقت شام پہ بازنطینی حکومت تھی، بازنٹائنز، اور وہ اپنے زمانے کی نہایت طاقتور حکومت تھی. اب بھی اگر آپ اس حکومت کی چند یادگار عمارتیں اور ان کی مختلف چیزیں دیکھیں تو ان کی سکل اور ان کی ترقی پہ حیرت ہوتی ہے کہ 1400 سال پہلے وہ حکومتیں کس قدر ترقی یافتہ تھیں. تو اسی سے آپ ان کی فوجی قوت کا بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنے زیادہ ویل ایکوپڈ، آرگنائزڈ اور ٹرینڈ تھے. ان کے ساتھ جنگ لڑنا کوئی مذاق نہ تھا، لیکن ان لوگوں کو تو کوئی چیز روک نہ سکتی تھی. ایمان کی قوت ایسی تھی کہ کسی سے نہ ڈرتے تھے سوائے اللہ کی ذات کے، اور جو لوگ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے دنیا ان سے ڈرتی ہے. دمشق کی ایک جانب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج کے ساتھ تھے اور دوسری جانب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج کے ساتھ محاصرہ کیے ہوئے کھڑے تھے. دمشق والوں نے اپنے دروازے بند کر دیے اور وہ شہر کی دیوار اتنی مضبوط تھی کہ کسی صورت وہ شہر فتح ہوتے ہوئے نظر نہ آتا تھا. دمشق یعنی ڈمیسکس کی بات ہو رہی ہے. کافی عرصہ یہ محاصرہ جاری رہا. ایک دن جب دمشق کے حاکم کے ہاں بچہ ہوا اور سارے شہر والے اندر خوشیاں منا رہے تھے, شراب عام بانٹی گئی اور شراب کے نشے میں سارے دھتے رات کے وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے موقع شناس اور موقع سے فائدہ اٹھانے والے تھے, انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دو تین جانبازوں کو لیا اور اس شہر کی دیوار پہ چڑھ گئے. وہاں کے محافظوں سے لڑتے لڑتے انہوں نے شہر کا دروازہ کھول دیا. جب دروازہ کھلا اس طرف کی ساری کی ساری فوج اندر داخل ہو گئی. یہ تو فاتحین بن کے انٹر ہوئے تھے. اب جب شہر والوں نے دیکھا کہ بے خبری میں ہم مارے گئے ہیں, انہوں نے نہایت ہوشیاری سے دوسری جانب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اگر آپ ہمیں پناہ دینے کا وعدہ کرتے ہیں تو ہم دروازہ خود ہی کھول دیتے ہیں. ان کو کوئی خبر نہ تھی کہ اس طرف سے اسلامی فوجیں داخل ہو چکی ہیں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پناہ دے دی. اب آپ وہ سین امیجن کریں, ایک طرف سے مسلمان فاتحین بن کے آ رہے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے, اور شہر کی دوسری طرف سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج کے ساتھ امن اور امان کا وعدہ دیتے ہوئے داخل ہو گئے. لہذا جب شہر کے وسط میں دونوں ملے تو انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کسی قسم کی لوٹ مار نہیں ہوگی, نہ شہریوں کو کوئی نقصان دیا جائے گا, کیونکہ میں امان دے چکا ہوں اور اسلام میں یہ قانون ہے کہ اگر ایک مسلمان پناہ کا وعدہ دے دے اور امان دے دے تو باقی سارے اس کو اوے کرتے ہیں. اسی لیے مورخین میں اختلاف ہے کہ فاتح دمشق کون تھے, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن جیسے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدہ کیا تھا, ان کو امان دے دی گئی. دمشق 14 ہجری میں فتح ہو گیا اور یہ دور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. اس کا محاصرہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے شروع ہوا تھا, لیکن ان کی وفات کے بعد فتح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی. 14 ہجری میں ہی شام کے ضلع اردن میں دمشق کے بعد یہ دونوں فوجیں فحل کے مقام پہ جمع ہوئی. فحل کے مقام پہ رومیوں نے آس پاس کی نہریں اور ان کے بند سارے توڑ دیے تاکہ پانی بہ نکلے اور مسلمانوں کا راستہ بند ہو جائے. سارا علاقہ زیر آب آ گیا, ہر طرف کیچڑ ہی کیچڑ بن گیا, لیکن مسلمانوں کی پیش قدمی رکی نہ. یہ دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک اور چال چلی اور ایک قاصد کو بھیجا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ اگر آپ صلح کر لیں تو ہر سپاہی یا لشکری کو دو دو اشرفیاں دی جائیں گی, گولڈ کوائنز, اور اس کے علاوہ سپہ سالار کو 1000 اشرفیاں اور خلیفہ کو 2000 اشرفیاں. لیکن دولت کے لیے تو وہ لوگ لڑتے ہی نہ تھے, ان کا تو بس ایک ہی نصب العین تھا کہ اسلام کا کلمہ بلند ہو. اور وہ یہ بھی سمجھ گئے کہ ان کی یہ ٹرک ہے اور یہ ٹائم گین کر رہے ہیں تاکہ مزید فوج آ کے ان سے مل جائے. لہذا انہوں نے ان کی چال سمجھتے ہوئے یہ شرائط نامنظور کی. اور جس وقت یہ قاصد آیا تو ادھر ادھر ڈھونڈتا تھا کہ سپہ سالار ہے کہاں, سارے ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں, نہ پتہ چلتا ہے کہ امیر کون ہے, نہ پتہ چلتا ہے کہ لشکری کون ہے. آخر گھبرا گیا, کہنے لگا تمہارا سپہ سالار کون ہے, انہوں نے کہا وہ جو خاک پہ بیٹھا ہوا ہے، دیکھا انتہائی موٹے کھردرے کپڑے پہنے رہے، سادہ سا ایک انسان ایک طرف خاموشی سے نیچے زمین پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے کہا یہ تمہارا سپہ سالار ہے؟ حیران ہو گیا کہ یہ وہ شخص ہے جو اتنا بڑا فاتح ہے۔ اب جب جنگ شروع ہوئی، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک فوجی کے پاس جاتے اور ان کو کہتے خدا کے بندو، صبر کے ساتھ خدا سے مدد چاہو، کیونکہ خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور میدان جنگ میں صبر یہی ہے کہ پوری ہمت کے ساتھ انسان اللہ کے راستے میں قدم جما دے اور ڈٹا رہے ہر مشکل کے خلاف، یوں یا ان کی ہمت بندھاتے رہے اور ساتھ ساتھ فوج کے عین وسط میں بے جگری سے لڑتے رہے، اور صرف 50,000 کے لشکر نے اس بڑے تعداد کے رومی لشکر کو شکست دے دی اور ضلع اردن کے تمام مقامات یکے بعد دیگرے فتح ہو گئے۔ یہ اردن، جیسے جارڈن ہم کہتے ہیں، یہ تبھی سے مسلمانوں کے پاس آیا تھا، اس سے پہلے وہ بازنطینی حکومت کے اندر تھا اور کرسچنز ہوتے تھے وہاں پہ۔ شام کا ایک قدیم شہر تھا، اس کا نام تھا حمص۔ حمص کا قلعہ بڑا ہی مضبوط تھا۔ 14 ہجری میں ہی، آپ دیکھیں کہ ایک کے بعد ایک علاقہ فتح ہوتا چلا جا رہا ہے، پیچھے اپنا ایک قائم مقام چھوڑتے اور سپہ سالار آگے بڑھتا جاتا فوج کے ساتھ۔ انہوں نے حمص کا محاصرہ کر لیا اور راستے میں وہ مشہور شہر بال بک بھی انہوں نے فتح کیا۔ حمص کا جب محاصرہ کیا، یہ قلعہ بڑا ہی مضبوط تھا، سردی کی شدت تھی، مسلمان اتنی سخت سردی کے عادی نہ تھے، اس کے باوجود 3 مہینے تک انہوں نے محاصرہ جاری رکھا۔ پیچھے سے ہرقل روم نے اپنی مزید کومک بھیجی، انہوں نے تازہ دم فوجیوں کو پیچھے ہی روکا، ان کو شکست دے کے بھگایا، اور جب حمص والوں نے دیکھا کہ اب کوئی مدد کی صورت نظر نہیں آ رہی تو انہوں نے بالآخر صلح کر لی اور دروازے کھول دیے۔ لاسکیا ایک اور شہر کا نام تھا۔ لاسکیا کا قلعہ بھی مضبوط تھا اور پورے شہر کی شکل ایک قلعے جیسی تھی۔ اس کا جب محاصرہ کیا حضرت ابو عبیدہ بن جرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو محاصرہ بہت طویل ہو گیا اور فتح کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ شہر والوں کے پاس بے پناہ ذخیرہ تھا اور وہ آرام سے اندر رہ رہے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت دانشمندی سے اپنی فوج کا محاصرہ جاری رکھتے ہوئے چند لوگوں کو بھیجا کہ شہر سے کچھ دور جا کے خندقیں کھود لیں، اور خندقیں کھودنے کے بعد اس کے اوپر گھاس پھونس ڈال کے ان کو چھپا دیا گیا۔ شہر والے اندر تھے، ان کو ان خندقوں کا کوئی علم نہ تھا۔ آخر ایک دن انہوں نے محاصرہ اٹھایا اور واپس چل پڑے۔ شہر والے بہت خوش ہوئے کہ یہ محاصرہ ختم ہو گیا ہے، انہوں نے دروازے کھول دیے اور نارمل زندگی سٹارٹ کر دی۔ رات کے وقت یہ چھپ کے اپنی فوج کے ساتھ آئے اور ان خندقوں میں چھپ کے بیٹھ گئے۔ صبح کے وقت جب شہر والوں نے دروازہ کھولا، عام مصروفیت میں تھے، عین اس بے خبری کے عالم میں یہ پوری فوج اندر داخل ہو گئی اور نہایت آسانی سے یہ شہر فتح ہو گیا۔ تو مومن ہمت اور بہادری کے ساتھ ساتھ تدبیر سے بھی کام لیتا ہے۔ مدد تو اللہ سے مانگتا ہے، توکل اور بھروسہ تو اسی پہ ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی اسباب اور حسن تدبیر بھی کرنا مومن کی شان ہے۔ اور آج کے جدید دور میں بھی محاذ جنگ میں خندقیں کھودنا مورچہ بندی کے لیے بہت مفید تصور کیا جاتا ہے، اور اس کا آغاز یاد رہے کرنے والے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اگلی جنگ جو لڑی گئی اور بہت ہی مشہور جنگ ہے، جنگ یرموک۔ جنگ یرموک وہ جنگ ہے جس سے ہرقل روم نے پوری پوری طرح توجہ دی، کیونکہ عیسائیوں کو پے در پے شکست ہو رہی تھی۔ وہ روتے اور فریادیں لیتے ہوئے ہرقل روم کے پاس گئے کہ اگر اسی طرح مسلمانوں کو فتح ملتی رہی تو ہمیں خطرہ سارا شام ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ اب ہرقل روم نے خود رعایا سے اپیل کی کہ ہر کوئی بڑھ چڑھ کے نکلے اور اس جنگ میں حصہ لے۔ عیسائی راہب تک اپنی خانقاہوں سے نکل آئے تھے اور انہوں نے صلیب ہاتھ میں اٹھا لی اور تمام ملک میں پھرتے اور عیسائیوں کی دینی حمیت کو اٹھاتے کہ یہ دین کا معاملہ ہے، اٹھو اور اس جنگ میں حصہ لو۔ ہوتے ہوتے کہا جاتا ہے 2 سے 2.5 لاکھ تک رومیوں کی فوج ہو گئی، اور چونکہ یہ دریائے یرموک کے کنارے جنگ لڑی گئی اس لیے اس جنگ کو جنگ یرموک کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک دن سپہ سالاری میں کروں گا، ایک دن آپ کریں گے، اور باقی 2 دن جو باقی سپہ سالار تھے وہ باری باری کریں گے، کیونکہ اس جنگ میں جو شدت تھی یہ یقین نہ تھا کہ ایک دن میں اس جنگ کا فیصلہ ہو جائے گا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ کبھی بھی جاہ و منصب کے لیے نہ لڑا کرتے تھے، انہوں نے ان کی ماتحتی قبول کر لی، کیونکہ مومن کس کے لیے لڑتا ہے؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے لڑتا ہے۔ نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن۔ لہذا یہ جنگ شروع ہوئی۔ جنگ نہایت شدید اور ہولناک تھی، ہر طرف لاشوں کے ڈھیر لگنے شروع ہو گئے، پیچھے دریا اور دوسری جانب پہاڑ، کوئی فرار کا راستہ بھی نہ تھا۔ مسلمانوں پہ ایک وقت ایسا آیا ایک جانب دباؤ بڑھنا شروع ہو گیا۔ ایسے میں ایک نوجوان مسلمان حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں نے یہ عہد کیا ہے کہ اتنا لڑوں گا کہ شہادت پا لوں گا، لہذا آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی پیغام دینا ہو تو دے دیجئے، میں شہادت کے بعد ان کو دے دوں گا۔ اتنا یقین تھا۔ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری جانب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا کہ جو آپ نے وعدے کیے تھے ہم سے وہ سارے پورے ہو گئے۔ اور وہی ہوا، یہ نوجوان اس بے جگری سے لڑے کہ بالآخر شہادت نوش فرمائی۔ بانگے درا میں علامہ اقبال نے اس سارے واقعے کو یوں بیان کیا ہے، صف بستہ تھے عرب کے جوانان تیغ بند، تھے منتظر حنا کی عروس زمین شام، ایک نوجوان صورت سیما بے مسترب، آ کر ہوا امیر اساکر سے ہم کلام، اے ابو عبیدہ رخصت پیکار دے مجھے، لبریز ہو گیا میرے صبر و سکون کا جام، بیتاب ہو رہا ہوں فراق رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دم کی زندگی بھی محبت میں ہے حرام، جاتا ہوں میں حضور رسالت پناہ میں، لے جاؤں گا خوشی سے اگر ہو کوئی پیام۔ یہ ذوق و شوق دیکھ کے پرنم ہوئی وہ آنکھ، جس کی نگاہ تھی صفت تیغ بے نیام، بولا امیر فوج کہ وہ نوجوان ہے تو، پیروں پہ تیرے عشق کا واجب ہے احترام، پوری کرے خدا محمد تیری مراد، کتنا بلند تیری محبت کا ہے مقام، پہنچے جو بارگاہ رسول امی میں تو، کرنا یہ عرض میری طرف سے پس از سلام، ہم پہ کرم کیا ہے خدائے غفور نے،